شعبان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے
الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا اشرف الاولین والآخرین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى
محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد محمد
اما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها فقال الانسان ما لها یوم تحدث اخبارها، قرآن یوم تحدث الناس اخبارها لیروا بأن ربك اوحى لها یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. یہ سورہ مبارکہ قیامت کے متعلق ہے، اسلام کے اصول دین میں سے ایک معاد ہے. تین اصول دین ایسے ہیں جن کو غلط فہمی سے بھی نہ مانیں، خود اسی دنیا میں وہ آدمی کافر ہے. غلط فہمی سے بھی نہ مانیں، اسی دنیا میں منافق نہیں ہے، کافر ہے. شکریہ. وہ تین اصول دین توحید ہے. سب سے پہلا، توحید کو جس طرح سے بھی نہ مانیں، چاہے بالکل خدا کے منکر ہو، چاہے دو خدا تین خدا کا قائل ہو، چاہے خدائی صفات بندگان خدا کو دے دے. در حقیقت خدائی صفات جب بندگان کو دیتا ہے تو دو خدا تین خدا کے قائل ہو جاتا ہے. خلاصہ وہ کافر ہے، مشرک ہے. مشرک عربی زبان میں شریک قائل ہونا، لیکن یہ عربی ادب میں ہے، ورنہ دینی زبان میں، قرآن کی زبان میں کوئی خدا کے لیے شریک قائل نہیں ہوا ہے. سرے سے خدا کو نہیں مانتا ہے، ایک کو بھی نہیں مانتا ہے، تب بھی مشرک ہے. شریک قائل ہو جائے دو تین چار، وہ تب بھی مشرک ہے. اور ہر مشرک کافر ہوتا ہے، لیکن نبی کو نہ مانے مشرک نہیں ہے، کافر ہے. عیسائی، یہودی، مجوسی، صابئی نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ لوگ مشرک تو نہیں ہیں. مشرک خدا کے لیے شریک قائل ہونا، لیکن کافر ہے. تیسرا، معاد کے نہ ماننے والا، قیامت کے نہ ماننے والا، وہ بھی کافر ہے. غلط فہمی سے بھی ہو تب بھی کافر ہے. دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. لیکن فرض کیجئے امامت کو نہیں مانتا ہے، غلط فہمی سے نہیں مانتا ہے، جان بوجھ کر نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن غلط فہمی سے نہیں مانتا ہے تو دنیا میں کافر نہیں ہے، آخرت خدا کے ہاتھ میں ہے. دنیا میں اس کو آپ کافر نہیں کہیں گے. خدا کی عدالت کو کوئی نہیں مانتا ہے، دنیا میں اس کو کافر نہیں کہیں گے. پانچ میں سے دو جن کو آپ اصول ایمان کہتے ہیں، یعنی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. البتہ مسلمان ہونے کے لیے اسی دنیا میں ایک آدمی کو مسلمان کہنے کے لیے ضروری نہیں ہے. قرآن نے کیا فرمایا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب کہتے ہیں یہ صحرا نشین، یہ خلاصہ اس کو سن کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا. حبیب آپ کہہ دے کہ تم نے ایمان نہیں لایا، کہہ دو کہ تم مسلمان ہو، اسلام قبول کیا ہے. اسلام قبول کرنا کیسا ہوتا ہے؟ زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر جاری کرے تو مسلمان ہو جاتا ہے، دل سے کہے یا نہ کہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان اب تک تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. یہ شہادتیں دل میں داخل ہو جائے تو مومن ہے، دل میں داخل نہ ہو زبان کے حد تک ہو تو مسلمان ہے. دنیا میں مسلمانوں جیسا ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، پاک ہے، شادیاں ہو جاتی ہے، ارث میراث منتقل ہو جاتا ہے، قتل کرنا جائز نہیں ہے وغیرہ جو احکام ہیں ایک مسلمان کے بارے میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ، لیکن ان میں یہی پانچ اصول دین، جن میں سے دو کا نام اصول مذہب رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ظاہراً ایک آدمی کو غلط فہمی ہو جائے اور نہ مانے کافر نہیں ہے. کہاں کافر نہیں؟ اسی دنیا میں، آخرت خدا کے ہاتھ میں. اس کے مختلف روایات ہیں اپنی جگہ پر، اور لیکن توحید نبوت معاد ایسا ہے کہ غلط فہمی سے بھی کوئی نہ مانے کافر ہو جاتا ہے. غلط فہمی ثابت نہیں ہوا، جیسا مشرکین کفار ہے تب بھی کافر ہے. تو یہ اصول دین ہیں. تو ان میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری گفتگو تھی معاد کے حوالے سے، کہ معاد ان میں سے کہ غلط فہمی سے بھی کوئی انکار کرے وہ کافر ہے، دنیا میں بھی ظاہراً بھی باطناً بھی کافر ہو جاتا ہے. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پانچ جو اصول دین ہیں ان میں سے بعض فکری لحاظ سے اصول، اصول بنیاد کو کہتے ہیں، جڑ کو، جڑ ہے، فکری لحاظ سے جڑ ہے. یعنی کیسا؟ اگر توحید نہ ہو پھر نبوت، امامت، معاد کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. خدا ہو تو نبی، قیامت معنی نہیں رکھتا، معنی رکھتا ہے. خدا نہ ہو تو بے معنی ہے. اسی لیے فکری لحاظ سے توحید جڑ ہے. دوسری بات، عدالت جڑ ہے. اگر عدالت نہ ہو، جڑ تو وہی پانچ کے پانچ جڑ ہے، لیکن عدالت بھی کیا ہے؟ علمی لحاظ سے جڑ ہے. توحید بھی علمی لحاظ سے، توحید کو نہیں مانیں گے باقی ماننے کا معنی ہی نہیں ہے. عدالت کو نہیں مانیں گے تو باقی کو نہیں مان سکتے. یہ انتہائی مفصل گفتگو ہے عقائد میں. عدالت کے بغیر نہ نبوت ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جو عدالت عقلی عدالت کے منکر ہے، ہم عقلی عدالت کے قائل ہیں، عقل کہتی ہے عدالت ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، خدا کے لیے عادل ہونا چاہیے، ظالم نہیں ہونا چاہیے. بندگان خدا کے لیے عادل ہونا اچھا ہے، ظالم ہونا برا ہے. عدالت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے. اس کو عقل سمجھتی ہے. ہمارے برادران اس کے قائل نہیں ہیں. اس کے نتیجے میں اگر ایک آدمی کہے، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے میں خدا کا نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ معجزہ. تو کہیں گے معجزہ سے نبی کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کہے کہ خدا کسی جھوٹے نبی کو معجزہ نہیں دے گا. تو جب آپ عدل کو نہیں مانتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے خدا جھوٹے کو معجزہ دے. کوئی قباحت کو مانتے ہی نہیں ہو, کسی چیز کو بھی قبیح نہیں سمجھتے ہیں, کوئی چیز بھی برا نہیں ہے قبیح نہیں ہے. تو جھوٹے نبی کو معجزہ دے دے آپ کہیں گے قباحت ہے, قباحت کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. تو جس کو معجزہ دیا گیا وہ سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے کوئی دلیل نہیں. قیامت ہوگی مثلاً, آپ پوچھتے قیامت کی دلیل کیا ہے, کہ تو خدا نے وعدہ کیا قرآن میں کہ قیامت ہوگی. خدا نے وعدہ کیا, خدا وعدہ پر عمل نہ کرے تو کیا ہے, قبیح ہے نا, برا ہے. آپ برائی کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو ممکن ہے خدا نے قیامت کی خبر دی ہے, بعد میں خدا کا نظر بدل جائے, قیامت برپا نہ کرے. جب عدالت کو یعنی قبیح ہونا, یعنی عدالت اچھا ہے, ظلم قبیح ہے, سچ بولنا اچھا ہے, جھوٹ بولنا قبیح ہے, وفاداری اچھا ہے اور بے وفائی بری ہے, خیانت بری ہے, ان کو آپ جب نہیں مانتے ہیں تو خدا کی وعدوں پر بھی آپ یقین نہیں کر سکتے. نیک کام کریں گے آپ جنت جائیں گے, برے کام کریں گے جہنم جائیں گے. تو آپ کہیں گے کیا ممکن الٹا ہو جائے اس دن؟ آج دنیا میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, ہمارے ممالک کی بدقسمتی ہے, غلط آدمیوں کو انعام ملتا ہے, صحیح آدمیوں کو سزا ملتی ہے. تو وہاں پر کیا ہے, قبیح, یہ قبیح ہے, یہ برا عمل ہے, خدا برا کام نہیں کرے گا. ہم کر سکتا ہے لیکن خدا کے صفات جمال و جلال کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں کرے گا. یعنی دو دونے چار ہونا جس طرح سے ضروری ہے, عادل ہونا خدا کے لیے ضروری ہے. وہ لوگ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں جو کہ تو خدا کے لیے ضروری کہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں جو کہے خدا کے لیے ضروری ہے. لیکن دو دونے چار ہونا اس قسم فلسفی ضرورت ہے, یہ آرڈر نہیں دے رہے ہیں, دو دونے چار ہے. تو اسی طرح سے خدا کی خدا صفات جمال و جلال کا مالک ہے, محال ہے کہ خدا جھوٹ بولے. قبیح ہے, قبیح عمل خدا کے لیے محال ہے. محال ہونا نہیں کہ جھوٹ نہیں بول سکتا, میں بول سکتا ہوں خدا کا مخلوق ہوں تو خدا نہیں بول سکتا ہے, لیکن خدا کے صفات جمال و جلال کا لازمہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو اس حوالے سے دیکھیں, آپ دیکھیں عدالت کو حسن قبول یعنی عقل کے صلاحیت میں نہیں ہے کہ یہ چیز اچھا ہے, یہ چیز برا ہے, یہ چیز خیر ہے, یہ چیز شر ہے, یہ چیز ہونا چاہیے, یہ چیز نہیں ہونا چاہیے, یہ سمجھنا عقل کی صلاحیت میں نہیں ہے. جب کہتے نہ نبوت کو ثابت کر سکتا ہے, کیونکہ معجزہ جھوٹے نبی کو نہیں دینا چاہیے, سچے نبی کو دینا چاہیے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ آدمی کہہ سکتا ہے جو عقل کی عدالت کو مانتا ہے کہ ایسا سچے کو دینا چاہیے, جھوٹے کو نہیں دینا چاہیے. اس نبوت کی شناخت کا ذریعہ معجزہ ہے, معجزے کے ذریعے نبی کے شناخت کا دروازہ بند ہو گیا. معاد ہونا چاہیے, قیامت ہونا چاہیے, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی کہ دلائل تو عرض کریں گے, بہرحال ایک خدا نے وعدہ کیا, ایک دلیل یہ خدا نے وعدہ کیا ہے قیامت ہوگی, قیامت میں صحیح آدمیوں کو انعام, برے آدمیوں کو بھی سزا ہوگی. تو آپ اس میں کیا ہے, جب عدالت کو نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے. تو یہ تین کیا ہے, توحید, نبوت, عدالت, یہ تین وہ اصول دین ہے جو علمی ہے. علمی سے مراد یعنی اس کا جاننے کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے. خدا کو عادل مانیں گے تو زندگی میں مؤثر ہے, اللہ کو مانیں گے تو مؤثر ہے, معاد کیا نام ہے, نبوت کو مانیں گے تو مؤثر ہے. لیکن ان سے امامت اور معاد عملی طور پر اصول دین میں شامل ہے. یعنی کیا, اگر امامت کے لیے کوئی دلیل آپ کے پاس نہ ہو, صرف پیغمبر نے کہا ہے کیا ہے, میرے جانشین علی, یہی کافی ہے. پھر امامت کی اہمیت کس حوالے سے لے ہے, علمی لحاظ سے صرف قرآن و سنت کافی, عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. در عرض کے توحید عدالت اور کیا نام ہے معاد کے لیے عقلی دلائل ہونا چاہیے. توحید نبوت اور عدالت کے لیے عقلی دلائل ہونا چاہیے, لیکن امامت کے لیے عقلی دلائل ہے لیکن نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں, ثابت ہو جائے. غدیر کے دن پیغمبر نے مولا علی کو اپنا جانشین بنایا ہے, ثابت ہو جائے گا. اگر علی کو نہیں مانیں گے پیغمبر کا انکار ہے, پیغمبر کا انکار خدا کا انکار ہے, واضح ہے, کافر ہو جاتا ہے. خدا تک پہنچنے سے پہلے پیغمبر کے انکار کے ساتھ فوراً کافر ہو جاتا ہے. اور امامت کی اہمیت عملی ہے, یعنی امام اگر نہ ہو دین باقی نہیں رہ سکتا ہے, نہ دین پر عمل ہو سکتا ہے نہ دین باقی رہ سکتا ہے. سابقہ ادیان باقی کیوں نہیں رہے؟ ان میں امامت نہ ہونے کی وجہ. دیکھو سابقہ ادیان 104 کتابیں, 124,000 نبی, سارے ادیان مٹ گئے. تو یہ اسلام بھی خدا کے دین ہے, وہ بھی خدا کے دین ہے, تو کیا فرق ہے؟ یہاں پر امامت ہے, وہاں پر امامت نہیں تھی. امامت ضامن بقاء دین ہے, عملی اثر ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا جو اثر ہے یہ کہ اگر رہبر جامعہ, صرف رہبری کی بات نہیں ہے, امامت کے پہلو بہت ہے, ابعاد بہت ہے. اب یہ رہبری کے پہلو جو ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, تاریخ میں نظر آ سکتا ہے کہ جہاں پر بھی رہبر جامعہ صحیح ہو وہ معاشرہ صحیح رہا ہے. ابھی دنیا کی بدبختی کس وجہ سے؟ حکمران سب کے سب غلط لوگ ہیں, مفاد پرست لوگ حکمران ہیں پوری دنیا کے, پوری تاریخ میں, پوری دنیا میں, پوری تاریخ میں حکمران غلط آئے ہیں. اسی لیے انسانی معاشرہ جہنم کا نمونہ پیش کرتا ہے جنت کا نظیر پیش کرنے کے بجائے. الناس علی دینی ملوکہم, پیغمبر نے فرمایا لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. تو امامت کی دوسری اہمیت کیا ہے؟ عملی لحاظ سے انسانوں کے اصلاح, معاشرے کے اصلاح. جب آخری امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ شیعہ سنی سب مانتے ہیں نا, عدالت, اخلاق, دولت, توحید, سب کچھ عروج پر ہوگا. لوگ وہی لوگ ہیں, دنیا وہی دنیا ہے, رہبر بدل گیا ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں, آپ کے ملک میں ایک جملہ کہا وزیر اعظم نے, جس نیت سے بھی کہا, ابھی اس کی نیت سے ہمیں واسطہ نہیں ہے, کیسا تلا تم آ رہا ہے. ایک جملہ ایران میں دیکھو, 43 سال بالکل پورا امریکہ اور یورپ کے مقابل میں محاذ پر کھڑا ہے, تمام اہداف الہی میں ان کو ناکام کر رہا ہے, بلکہ جس محاذ پر کھڑا ہے ان کو پسپائی پر مجبور کیا ہے یا آگے بڑھنے سے روک دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام کے نائب, امام تو معصوم ہے, امام کے نائب فقیہ کا یہ اثر ہے, وہ بھی ایک ٹکڑا سرزمین میں. جب دنیا کی امامت اور ولایت اور رہبری امام معصوم کے ہاتھ میں ہوگا تو کیا بنے گا؟ تو اب دیکھیے امامت کی اہمیت کیا ہے عملی حوالے سے. بس امامت اصول دین میں سے ہونا دلیل شرعی اس کی وجہ سے ہے. ہمارے پاس دلیل ہے شرعی ہے کہ امام اصول ہے دین. ہمارا عام مسلمان کہتے ہیں کہ امامت عوامی وہ ہے, عوام کے اختیار میں ہے, جس کو عوام ووٹ دے وہی امام بنتا ہے. جب کہ کیا ہے آپ, جب قبیلے بنے عامر و قبیلے یمامہ آئے پیغمبر کی خدمت میں, پیغمبر بہت تنہا ہو گئے تھے, کچھ مسلمان حبش چلے گئے تھے, کچھ مسلمان غلام تھے دوبارہ کافر ہو گئے تھے, بہت سخت حالات. پیغمبر مکہ چھوڑ کر جانے کے لیے سوچ رہے تھے کہ مکہ میں یہ لوگ کسی کو مسلمان ہونا نہیں دیتے تھے, آخر میں پیغمبر کو شہید کرنے پر متفق ہو گئے. تو وہاں پر دو اہم قبیلہ عرب کے, یمامہ اور بنی عامر, دونوں نے کہا کہ الگ الگ مطلب آ کر پیغمبر سے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, قبائل کے تو ہزاروں سپاہی ہوتے ہیں, اس شرط پر کہ آپ کے جانشین ہم میں سے ہوگا. تو آپ نے فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا کے اختیار میں, میرے اختیار میں نہیں ہے. اگر عوامی ہوتا, شعرا کے اختیار میں ہوتا, اجماع کے اختیار میں ہوتا تو پیغمبر یہی فرماتے. اگر خود نبی کے اختیار میں بھی ہوتا پیغمبر فرماتے ہاں میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا کہے گا, یا عوام کے اختیار میں, یہ ہوتے کا خدا کے اختیار میں, یہ اصول دین میں سے ہونے کی دلیل ہے. حضرت ابراہیم کی آیت میں کیا کہا, لا ینال احدی الظالمین, میرا یہ عہدہ یعنی امامت عہدۂ الہی ہے, امامت عہدۂ الہی ہے, پیمان الہی ہے, یہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. الہی ہونے کا معنی کیا ہے؟ الہی ہونے کا معنی عوامی نہیں ہے, دینے والا خدا, خدا کا عہدہ عوام دیں گے. تو یہ اپنی جگہ پر بہت سے دلائل ہے اپنی جگہ پر, لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ امامت کی حکمت کیا ہے کہ امامت کے بغیر نہ دین باقی رہے گا, سابقہ ادیان کی تاریخ گواہ ہے, اور نہ امت اس دین سے فیض, یہ زید اقتدار پر آیا تو امت کیسے ہو گئے, خانہ کعبہ کو آگ لگا دی, مسجد پیغمبر میں گھوڑے باندھے گئے, ستونوں تک خون آیا, ستونوں تک خون آیا, مسجد نبوی کے ستونوں تک خون آیا, وہ ایک گھوڑے سے بے علیہ رہا تھا کہ یزید کا عبد ذلیل ہوگا, تو اس کا میں بیعت کرتا ہوں, خدا کا عبد ہوں, یزید کی اطاعت کروں گا, سر تن سے جدا کر دیا. جب رہبری جامع ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو اصحاب کا قتل عام, تابعین کا قتل عام آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی مسلمان کی تربیت اموی تربیت ہے, حقیقتاً ہے. آپ دیکھیں وہ جو ایک آدمی پر کس طرح سے ٹوٹ پڑے, ہندو سے ہی سری لنکن آدمی, یا دوسرے آدمی ذہنی توازن سے محروم آدمی پر کس طرح سے ٹوٹ پڑے, یا وہ لڑکے جو بیچارہ فقیر شادی میں, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے وہی بنومیے کے روح ابھی تک مسلمانوں کے درمیان موجود ہے. اصل میں پیغمبر کے بعد احادیث پر پابندی لگا دی گئی, پھر علی کے بعد تو 100% بنومیے کے ہاتھ میں آیا, تو انہوں نے جیسا چاہتے تھے ویسا مسلمانوں تک پیغام اسلام آنے دیا. البتہ 100% تو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, لیکن غالباً تو حکومتوں کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے, اور علماء ان کے ہاتھ میں, مفکرین ان کے ہاتھ میں, سرداران ان کے ہاتھ میں. عام طور پر کیا ہے, معاشرے میں 5% 10% سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, باقی 90% کیا ہے, سوچتے سمجھتے ہی نہیں ہیں. ورنہ 14 صدی اسلام پر گزرا ہے, اسلام میں توہین رسالت کرنے والے کی زیادہ سے زیادہ سزا قتل ہے, زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا ہوا ہے, سارے ہڈیوں کو توڑنا, وہ بھی غیر مسلم, مسلمان بھی نہیں ہے, سارے ہڈیوں کو توڑ دینا, پھر آگ لگا دینا, کس کیا پتہ چلتا ہے اسلام کے کتنے معلومات ہیں. تو یہ ہے کہ امامت کے اثر کیا ہے, عملی اثر ہے, معاد کا اثر بھی عملی ہے. اگر قیامت نہ ہو, خدا ہے, پیغمبر ہے, ہاں جی 100 پیغمبر ساتھ مل کر آ جائے, اگر قیامت نہ ہو, حساب کتاب نہ ہو, تو کوئی عمل نہیں کرے گا نا. اسی لیے قیامت کا اثر بھی کیا ہے, عملی ہے. قیامت عمل میں مؤثر ہے, امامت بھی عمل میں مؤثر ہے. تو یہ 5 اصول دین ہیں, تو ان میں عرض کے قیامت کی اہمیت ہے, ان تینوں میں سے ہے جو ہر دین کے اصول دین تھا, توحید, نبوت اور معاد. نبوت میں ایک نقطہ یہ ہے کہ نبوت کو ماننے کے ساتھ زمانے کے نبی کو بھی ماننا ہے, لیکن معاد یکساں ہے ہمیشہ, توحید ہمیشہ یکساں ہے. تو معاد کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ انسان معاد پر یقین رکھتا ہو وہ بالکل پہاڑ جیسا بن جاتا ہے, آپ دیدہ فولاد بن جاتا ہے. یہ جو جادوگر آئے فرعون کے پاس, کہا اِنَّ لَنَا اَجْرًا, کہ آیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم جیت گئے موسیٰ پر، ان کننا نحن الغالبین. تو فرعون نے کہا بالکل آپ میرے مقربین میں سے ہوں گے، دربار کے مقرب درباریوں میں سے ہوں گے. چھوٹے لوگ تھے، فرعون سے مقرب ہونے کی کوشش میں تھے، لیکن جب معرفت ہو گئی بدل گئے، بدل گئے. فرعون نے ڈرایا کہ آپ کو سولی پر لٹکاؤں گا، پھانسی دوں گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. تو جواب میں کیا کہا، اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم ہماری دنیاوی زندگی کو ختم کر سکتے ہو، ہمیں ختم نہیں کر سکتے ہو. انسان ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، انتقال کر جاتا ہے دنیا سے آخرت کی طرف. انسان ابدی مخلوق ہے، اس ابدیت کی طرف جانے کے لیے دنیا میں جیسے سکول پڑھتے ہیں، یونیورسٹی پڑھتے ہیں، بعد میں معاشرے میں کام کرنے کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو تیار کرتے آخرت میں اہل بننے کے لیے، انبیاء ائمہ اطہار کے ساتھ ہم نشین بننے کے لیے، اس پاکیزہ سرزمین کے صحیح باشندہ بننے کے لیے. تو خلاصہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ کتنے مؤثر ہے، کتنے مؤثر ہے انسان کی. شہداء کی زندگی آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے شہادت کے عاشق تھے. اب بھی انقلاب ایران کے بعد، ایران میں، لبنان میں، عراق میں آپ نے دیکھا حشد شعبی نے، اور ہمارے پاکستان میں عزاداری کے سلسلے میں کیا ہے، یہ آمادگی موجود ہے نا، کثرت کے ساتھ موجود ہے. وہی یقین معاد باعث بنتا ہے انسان جان دے دے اور خوشی کا اظہار کرے. عموماً شہید کی شہادت پر جو تعزیت پیش کرتے تھے، کہتے تھے آپ کو تہنیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، جنت کی تہنیت. ظاہر دنیا سے عزیزوں سے جدا ہو گئے، یہ تو فطرتاً انسان کے لیے اپنے عزیز سے جدا ہونا تو سخت ہے، اس حوالے سے تعزیت، لیکن خدا و پیغمبر کے خدمت میں جانے کے حوالے سے تہنیت پیش کرتا ہوں. تو یہ معاد کا اثر یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہر چیز کے حوالے سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ایک اہم چیز ہے. یعنی کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے، قدم ضرور اٹھانا چاہیے جہاں قدم اٹھانے کی جگہ ہے، کیونکہ قدم اٹھانے کی جگہ قدم نہ اٹھایا تب بھی پوچھا جائے گا، اور صحیح قدم اٹھانا چاہیے. تو معاد انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، اعلیٰ اہداف کا مالک بناتا ہے، جرأت دیتا ہے، خوف ختم کرتا ہے. ہوشیار ہونا الگ ہے، خوف ہونا الگ ہے، خوف خدا ہو لیکن ہوشیار ہے، خطرات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. جان کو خامخواہ خطرے میں ڈالنا، نابودی میں ڈالنا شرعاً جائز نہیں ہے، خودکشی ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. جان بہت قیمتی چیز ہے، حکم شرع ہے جان بچانا ہے. کہاں پر جان دینا ہے؟ جہاں پر خدا کو حکم ہو، کہاں پر؟ جہاں سمجھتے ہیں کہ میری جان کے بغیر یہ عظیم خدمت انجام نہیں پا سکتی، یعنی شرعی معیاروں کے مطابق. یعنی بعض وقت جان دینے کے لیے کیا ہے، علم چاہیے نا. ہمارے ہر کام کے لیے دو چیز ہے، ہر کام عبادت بن سکتے دو حوالے سے، اور ہم خدا کے بندے ہیں، ہر کام خدا کے لیے کرنا چاہیے. ایک یہ کہ معلوم ہو اس کام کو خدا چاہتا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے، ورنہ جو کام کریں گے وہ ضائع ہے، بے اثر ہے. دوسرا یہ اس کام کو خدا کے لیے کرے، اس کام کو خدا چاہتا ہے ایک، اور میں اس کام کرتا ہوں کس کے لیے، خدا کے. دونوں شرطیں ہوں تو عبادت. ہم شیعوں کے پاس کیا ہے، کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ کام خدا چاہتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر کے بعد ائمہ اطہار نے فرمایا، ائمہ اطہار کے بعد مجتہدین جو قرآن و سنت سمجھنے میں ماہر رہے، اسپیشلسٹ ہے، صرف اسپیشلسٹ نہیں ہے، عادل بھی ہے، باتقویٰ بھی ہے. دنیا میں عام طور پر اسپیشلسٹ اعتماد کرتے ہیں، لیکن خطرہ تو ہوتا ہے ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، اس کے باوجود خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شاید پیسہ کمانے کے لیے خامخواہ میرے پیٹ پھاڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، اسپیشلسٹ بھی ہونا چاہیے اور عادل بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ثابت ہوتا ہے، آپ کہیں گے عادل ہے، ہم نے سمجھا عادل ہے، واقعی میں یہ عادل نہ ہو، نہیں، شرعاً حجت ہے، یہ خدا نے کہا ہے، معصومین تک 100% ضمانت ہے نا، معصومین کے بعد انسانوں میں خلاصہ معصوم جب نہیں ہے ضمانت نہیں ہے، لیکن ان شرطوں کے بعد خدا نے اس کو حجت قرار دیا ہے، سمجھو اس کے بعد ہماری بات ہے۔ یعنی جس طرح سے معصوم سے لیتے وقت آپ بری اس ذمہ ہو جاتے ہیں، معصومین کے نائبین سے لیتے وقت بھی بری اس ذمہ ہو جائیں گے، وہ حجت خدا ہے۔ یعنی معصومین جو کچھ فرمائیں گے آپ کو 100% یقین آتا ہے یہ حکم اللہ ہے، مشہد جو فرماتا ہے 100% یقین نہیں آتا ہے، ممکن مشہد غلطی کرے، لیکن 100% یقین ہے کہ حجت خدا ہے، خدا نے اسی کو میرے لیے کیا قرار دیا ہے، حجت قرار دیا ہے۔ تو اسی لیے مشہد کے فتویٰ کے مطابق ہمارے عمل ہونا چاہیے، البتہ وہ اعمال جو جس کے لیے تقلید کی ضرورت، فرض کیجیے آپ کے لیے کیا ہے، ضروریات دین ہے، عقائد ہے، اس میں تقلید کی ضرورت نہیں، آپ خود کے پاس دلائل کے ساتھ ثابت ہے، توحید، نبوت، معاد، امامت، عدالت، یا ضروریات دین ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز ہے، نمازوں کی تعداد، رکعات کی تعداد، اور کیا پڑھنا ہے، ان پر کیا ہے، یہ ضروریات دین ہے، اس میں تقلید نہیں ہے، تقلید ان میں جو ضروریات، ضروریات سے مراد کیا ہے، وہ احکام دین جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اب جب سارے مسلمان اب تک انجام دے رہے ہیں، آپ کو خود بخود یقین آتا ہے یہ حکم کیا ہے، اسلام ہے، جب یقین آتا ہے حکم اسلام ہے، پھر تقلید کی ضرورت نہیں ہے، تقلید کرتے دلیل کے لیے، جب سب کر رہے ہیں پورے مسلمان، ایک گروہ صرف نہیں پورا مسلمان، تو یقین آتا ہے۔ اب یہ قرآن کے اس آیت کی آپ سورہ کی آپ ترجمہ کرتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ آ جائے، کون سا زلزلہ، زمین کا زلزلہ، عام طور پر جو زلزلے رونما ہوتے ہیں زمین میں، وہ ایک علاقے میں ہوتا ہے، ایک علاقے میں نہیں ہوتا، یہ زلزلہ پوری زمین کے، پوری زمین کو اپنے لپیٹ میں لے گئے، زلزالها، زمین کا زلزلہ، یعنی قیامت کے زلزلہ، قیامت کے زلزلہ کیا ہے، پورا زمین کو اپنے لپیٹ میں لے گا، جب قیامت کے زلزلہ آتا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین نکال دیتی ہے اپنی سنگین چیزوں کو، ثقل سنگین، ثقلین جو ہم حدیث ثقلین میں پڑھتے ہیں، وہاں ثقلین ہے یا ثقلین ہے، ثقلین ہو تو دو سنگین چیزیں، قیمتی ہو تو ثقلین، تو دونوں حوالے سے حدیث ثقلین میں آیا ہے، معنی میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، اگرچہ ثقلین والا زیادہ بہتر ہے۔ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنی سنگین چیزوں کو باہر نکال دے، اس کی کئی تفسیر آئی ہے، لیکن سب سے واضح تر یہی ہے کہ زلزلہ ہونے کے بعد، یعنی قیامت کے زلزلہ آنے کے بعد، مردے زمین سے باہر آتے، سارے مردے زمین سے باہر نکلتے۔ البتہ اور بھی کہا ہے مفسرین نے، زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، اور زمین کے اندر جو حرارت ہے، آپ دیکھتے ہیں زمین میں کافی کھودنے کے بعد ابھی پہاڑوں پر کیا نکلتا ہے، آتش فشان جو ہوتا ہے زمین کے والے، وہی نکلتا ہے، وہ سب باہر آئیں گے، لیکن ظاہر ہے قیامت کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہے، زمین کے اندر سے سارے مردے جب باہر نکلیں گے. وقال الانسان ما لها، انسان کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، زمین کو کیا ہو رہا ہے، اتنا لرز رہی ہے، اتنا زلزلہ ہو رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی، زمین آپ کو خبریں بتائے گی، زمین بات کرے گی. اب زمین بات کریے تو قرآن نے کہا زمین بات کرے گی، بات کرنے کا مطلب کیا ہے، بہت سے لوگوں نے مختلف احتمالات دیا، لیکن روایات میں بھی موجود ہے کہ آپ ایک جگہ پر اذان دیں گے تو جہاں جہاں آپ کی آواز پہنچی ہے وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس نے یہاں پر اذان دی ہے. نماز جہاں جہاں آپ نے پڑھی ہے وہ زمین گواہی دیتی ہے کہ اس نے نماز پڑھی. مولا کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ بیت المال میں جو کچھ مال آتا تھا سب کو جب تقسیم کرتے تھے اور جارو کے ذریعے صاف کرتے تھے، فرماتے تھے اے زمین گواہی دینا، میں نے تم کو ان اموال کو جائز طریقے سے لایا تھا اور جائز طریقے سے پہنچا دیا تقسیم کے. آپ دیکھیے، پلس انسانوں کی مشکلیں یہ ہیں نا، مال کماتا ہے ناجائز، خرچ کرتا ہے ناجائز، فردی زندگی میں، قومی زندگی میں، عالمی زندگی میں، اور یہی ظلم کے اہم سرچشمہ ہے. اگر مال جمع کرے صحیح طریقے سے، خرچ کرے صحیح طریقے سے، مولا فرماتے ہیں ما رأیت مالا نوفورا الا بجانبی حق مضیع، کہیں میں نے مال فراوان نہیں دیکھا مگر دیکھا کہ اس کے ساتھ کسی کا حق ضائع ہو گیا. البتہ یہ دوسرے حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہوں، یہ نہ سوچے اس حدیث کی روشنی میں جس کے پاس پیسہ اس کا ہم چور کا ہے، نہیں ہے اس وقت، نہیں ہے، غالباً ایسا ہے، غالباً پیسہ کیا ہے، ناجائز طریقے سے جمع ہوتا ہے، مال فراوان البتہ 100% نہیں لیکن غالباً ایسا ہی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اب زمین بات کرتی ہے، زمین کیسے بات کرتی ہے، خدا اس کو قدرت گفتگو، بات کرنے کی قدرت خدا عطا فرماتا ہے. اب قیامت کے دن دیکھیے اب کیسا، کئی احتمال ہو سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ جیسا ابھی کیا نام ہے، تصویریں لیتے ہیں کیا ہے کیمروں کے ذریعے، زمین میں بھی الہی نظام ہو، سارے تصویریں محفوظ ہو. ہاں جی، ما سمیعیم و بصیریم با نامحرمان و خاموشیم، کہتے یہ جو عالم میں نباتات ہے جمادات ہے، کہتے کہ ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، آپ نامحرم ہیں اسی لیے آپ کے ساتھ بات نہیں کرتے. خود قرآن کیا کہتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولکن لا تفقہون تسبیحہم، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے خدا کی تسبیح کہتا ہے، تمہارے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اگر تسبیح کی مراد یہ ہے کہ سب خدا کے سامنے خاضع ہے، حکم خدا کے تابع ہے، یہ تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے، نہیں آتا ہے. آسمان و زمین کے ہر ذرہ ذرہ حکم خدا کے سامنے کیا ہے، خاضع ہے، فرمان بردار، یہ تو ہم سب کے سمجھ میں آتا ہے. آیت کہتی ہے لیکن لا تفقہون تسبیحہم، اس کا معنی یہ کہ وہ خاص اپنی ایک زبان ہے اس کے ذریعے تسبیح کہتی ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے. یعنی وہ خاضع ہونا، تسلیم خدا ہونا، یہ مراد نہیں، واقعا تسبیح کہتے ہیں، اس کے اپنے ایک زبان میں تسبیح کہتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے. حتیٰ آج کل کچھ سائنسدان بھی اس کے قائل ہے، کہتے درخت کے ساتھ جا کے بات کرو اثر ہوتا ہے، مزرعہ کے ساتھ بات کرو اثر ہوتا ہے. ہم سائنسدانوں کی باتوں کو دلیل نہیں بناتے ہیں اپنے شرعی معارف کے لیے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ سائنسدانوں کے سننے والے کیا ہیں زیادہ ہے بہر بات ماننے والے زیادہ ہے، اگرچہ سائنسدانوں کے نظریات بدلتے ہی رہتے ہیں، بدلتے ہی رہتے ہیں، تب بھی کیا ہے آپ یہ انسانوں میں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر دینی کسی معارف کے ساتھ شباہت ہو سائنسی نظریہ تو ان سے استفادہ کریں گے دینی تعلیم کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس میں کوئی ہم معرفت اور تعلیم کو دین سے لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، زبان سے، قلم سے، مختلف ذرائع سے استفادہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک سائنس سے۔ تو ایک ہاتھ سائنس میں کہتے ہیں کہ سارے آوازیں محفوظ ہیں، ابھی موجود ہیں، صرف پکڑ میں نہیں آیا، لیکن ہے، جتنی آوازیں بشر سے نکلی ہیں سب کے سب موجود ہیں، تو ممکن ہے۔ اب خدا کے پاس تو یہ طاقت ہے، یہ صلاحیت ہے، اسی لیے فرماتے کیا زمین بات کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، زمین بات کرنے کی وجہ کیا، خدا نے وحی کی ہے، خدا نے اس کو حکم دیا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَن تَخْذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، خدا نے شہد کی مکھی سے کہا، اس پر وحی کی، یعنی اس سے کہا کیا، جاؤ اور اپنا گھونسلہ بناؤ اور جا کر کیا ہے پھولوں سے رس لے لو وغیرہ۔ اب اس پر وحی یعنی ایک مخفی طریقے سے پیغام پہنچانا، وحی عربی زبان میں یہ ہے، مخفی طریقے سے پیغام پہنچانا، یہ وحی بھی الہام کا بھی یہ معنی ہے، تیز اور مخفی طریقے سے پیغام پہنچانا۔ تو اس نحل کے شہد کے مکھی کے خلقت میں یہ ڈال دیا ہے خدا نے نا، اس کی خلقت میں یہ ڈال دیا ہے، اسی کو خدا نے وحی فرمایا، پیغام دیا ہے اس کی خلقت میں، اس کی بناوٹ کے ذریعے پیغام پہنچایا اس تک۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ مختلف گروہوں کی شکل میں آئیں گے، بعض احادیث میں ہے گروہ کیا ہے، کچھ لوگ بندروں کی شکل میں آئیں گے اپنے اعمال کے مطابق ان کی شکل۔ ابھی ہم دنیا میں مجازن کہتے ہیں یہ بھیڑیا ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ کتا ہے یہ انسان نہیں، ہم تو مجازن کہتے ہیں، کردار کے بنا پر اس کو نام دیتے ہیں نا، یہ بزدل، دیکھو بزدل اصل بز سے لیا، بز کیا ہے، بکری۔ تو یہ لیکن حقیقتاً انسان کے اعمال کے مطابق اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، اعمال کے مطابق اس کی شکل یہی ظاہری شکل ہے، لیکن اس کے روحانی شکل اعمال کے مطابق بنتا ہے، جسمانی شکل یہی شکل ہے قیامت کے دن، لیکن روحانی شکل کیا ہے، عمل کے مطابق بدلتا ہے۔ حتیٰ کچھ فلاسفہ، بہت بڑے فلاسفہ کہتے ہیں دنیا میں بھی ہر روز اس کی ماہیت بدل جاتی ہے، عمل کے، عمل اور عقیدہ کے ساتھ ساتھ۔ تو قیامت کے دن مختلف گروہوں کی شکل میں آئیں گے، مثلا جو متکبر ہے روایت میں ہے، چونٹیوں کی شکل میں آئیں گے، لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلے جائیں گے، کچھ بندروں کی شکل میں، کچھ سور کی شکل میں، مختلف شکلوں میں، یا ان کے یوم نحشر کل اناس امامہم، گروہ کی بات کر رہے ہیں یہاں آیت میں، کیا ہے گروہوں کی شکل میں آئیں گے، اس دن ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا، اپنا امام کیا ہے، جس کے نقش قدم پر چلا ہے وہی امام ہے، صرف زبان سے جو کہتا ہے وہ نہیں ہے، امام راہبر جس کے نقش قدم پر چلا ہے، ظاہر عمل معیار ہے۔ تو گروہ اس طرح سے بنتا ہے، خود قرآن کہتا ہے یوم نحشر کل اناس بامام، قیامت کے دن ہر گروہ تمام لوگوں کو اپنے اپنے امام کے ساتھ محشور کریں گے۔ وجعل لهم ائمة يدعون الى النار، کچھ لوگوں کو ہم نے امام بنایا، راہبر بنایا لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے کے لیے، جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وجعل لهم ائمة يدعون الى الخير، لیکن ہم نے اہل بیت کو، پیغمبروں کو کیا بنایا، امام بنایا لوگوں کو ہدایت کی طرف، خیر کی طرف دعوت دیتے. امام ہمگیر ہے، اپنے گھر میں جو مرد ہے وہ امام بنتا ہے گھر والوں کی. دیکھو کس طرح سے امامت کرتے ہیں. دو آدمی جو زیادہ تیز ہے وہ دوسرے کا امام بنتا ہے. دعائے افتتاح جو آپ شب شبائے رمضان پڑھتے ہیں، امام کے نائب خاص نے پڑھا ہے، کیا ہے اس میں؟ وجعلنا اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك. امام کی حکومت میں ہمیں داعی بناؤ، لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والے اور لوگوں کی قیادت کر کے خدا تک لے جانے والے. صرف بلاتے نہ رہے بلکہ عملا قیادت بھی کرے. تو ہم کہیں گے کیا، مولا ہم آپ کے پاس آئے ہیں ماتم کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے تھوڑا آئے. لیکن وہاں پر امام چاہتے کیسے شیعہ چاہتے ہیں؟ داعی ہو، لوگوں کو امام کی طرف لائے اور لوگوں کے امام کی معرفت عطا کرے. اب لوگ مختلف گروہ میں آتے، لیورو اعمالہم، تاکہ اپنے عمل کو دیکھ، لیورو یعنی دکھایا جائے، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھایا جائے. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں تجسم اعمال، یعنی قیامت کے دن عمل ہی مجسم ہو کر جنت و جہنم بنتا ہے. ایک جنت و جہنم ہے جو پہلے سے خلق ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے علاوہ جنت و جہنم بنتا ہے ہمارے عمل کے ذریعے، مزید جنت و جہنم بنتا ہے. دیکھیے ابھی دنیا میں بھی آپ محنت کریں گے عالم ہو جاتے ہیں، محنت کریں گے عالم ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ غلط راستے کو اپنائیں گے تو غلط نتیجہ تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی عمل اور نتیجے کے درمیان ایک مضبوط رابطہ ہے. قیامت کے حوالے سے صرف مضبوط رابطہ عمل اور نتیجے نہیں ہے، خود یہی عمل قیامت کے دن کیا ہے، جنت و جہنم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فلا لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، غیبت نہ کرو، اپنے برادر ایمانی کے گوشت مت کھاؤ. جہاں استثنان مصلحت ہو وہاں پر تو فقہ نے بیان کیا ہے کہ غیبت کر سکتے ہیں، جہاں پر مشورت کی ضرورت ہے، نقصان ہوتا ہے، یا بدعتی آدمی ہے اس کو پہچانوانا ہے یہ بدعتی ہے، دوسروں کو خراب کرے گا وغیرہ، اس قسم کے موارد چند ہیں. لیکن اب یہاں پر پیغمبر خدا کے سامنے ایک عورت آئی بوڑھی، غیبت کرنے لگی. پیغمبر نے فرمایا تم کیوں گوشت کھاتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں تو روزہ سے ہوں. فرمایا تم خلال کرو، خلال کیا تو گوشت کا ایک ٹکڑا نکلا، یعنی اس کی غیبت مجسم ہو گیا تھا گوشت کی شکل میں. اعمال مجسم اسی روایات میں ہے نا، قرآن ایک نورانی جوان کی شکل میں آپ کے ساتھ آتا ہے، ولایت ایک نورانی جوان کی شکل میں آپ کے ساتھ آتا. اعمال مجسم ہو جاتے ہیں انسان کے لیے، تو لیورو اعمال، تاکہ ان کو دکھایا جائے ان کا عمل. لوگ گروہوں کی شکل میں آتے تاکہ انہیں ان کے عمل دکھائے. عمل مجسم ہوتا ہے، خدا اس دن ظلم نہیں کرتا ہے. آپ کا عمل ہی فرض کیجئے، میں نے کل یہ مثال دی تھی، ایک مکہ مارو کسی کو تو تھوڑا سا تکلیف ہوگی، گولی مارو تو جان چلی جائے گی. یہ عمل کا اثر مختلف ہوتا ہے. اسی طرح سے کیا، قیامت کے دن آپ کے عمل ہی جنت یا عمل ہی جہنم بن کر سامنے آ جاتا ہے. البتہ خدا نے ذریعہ رکھا ہے کہ کیا نام ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا، تکفیر گناہ یعنی گناہوں کا کفارہ، گناہوں کے لیے کفارہ قرار دیا ہے، ورنہ عمل مجسم ہوتا ہے. قرآن میں یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تقوی اختیار کرو اور دیکھو کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اگر آپ کے پاس تقوی ہو کل کی کچھ فکر کرنا چاہیے. دکاندار ہے، مسلسل حساب کرتا رہتا ہے کتنا کمایا کتنا نقصان ہوا، تو آخرت کے لیے بھی دیکھو کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا ہے ابھی دیکھے. واتقوا اللہ, اس کے بعد کہتے ہیں کہ والتنظر کا معنی کیا, دیکھ یعنی محاسبہ کرا اپنا. محاسبہ کرتے وقت بھی کیا ہے ہوتا ہے نا, غلط وہ حساب میں گڑبڑ کرتے ہیں, اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے غلط کاموں کو کچھ نہ کچھ بنا کر صحیح قرار دیں, خدا کے سامنے بھی اس کی توجیہ کر کے اس کے لیے جواز فراہم کر کے کہتے ہیں پہلا حساب کرو اپنے گناہوں کا, پھر کیا کرو واتقوا اللہ, دوبارہ اتقوا اللہ کہتے ہیں. گناہوں کو دیکھتے وقت محاسبہ کرتے وقت کیا ہے ایسی اپنے لیے جواز پیش کرنے کی کوشش مت کرو, محاسبہ ضروری ہے. محاسبہ کے بعد یہ اہم ہے کہ معاتبہ یعنی اپنا آپ کو عتاب کرنا, کیوں میں نے یہ کیا, توبہ کرنا, پھر سزا دینا اگر غلط کام کیا ہے, اپنا آپ کو اچھے کھانے سے محروم کرو, ایسی چیز جو آپ کے محبوب ہے اس چیز سے اپنا آپ کو محروم کرو. چاقو نہیں مارنا یہ تو جائز نہیں ہے, لیکن ایک اچھے کھانے سے, اچھی چیز سے, ایک تفریح سے, سرگرمی سے اپنا آپ کو محروم کرے تو وہ گناہ مربوط ہو جائے, تو اس کے ساتھ گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی. جب گناہ کو مربوط کیا محرومیت کے ساتھ, نیک کام کریں گے اس کو مربوط کرے خوش ہونے والی, خوش کرنے والی چیز کے ساتھ, تو نیکی کی سختی کم ہو جائے گی. جب نیکی کے نتیجے میں آپ کیا کریں گے, ایک بہترین کھانا کھائیں گے. اگر آج نماز شب پڑھی تو نماز شب کے وقت مزہ آئے گا دن کے کیا ہے آغا جو بہترین کھانا, میں اپنے اوپر قیاس کر کے کہتا ہوں, آپ بزرگوار ہیں. خلاصہ ہر انسان کا اپنی شوق ہوتا ہے, اس شوق کے ساتھ مربوط کرے عمل کو, ورنہ محاسبے کے بعد ایسے ہی چھوڑنے سے انسان زیادہ بے حیا ہو جاتا ہے. محاسبہ کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے, اسے تو محاسبہ نہ کرنا ہی بہتر ہے. ورنہ دیکھو سمجھ میں آئیے غلط کام کیا اس کے باوجود گویا کچھ نہیں کیا ہو, تو پھر کیا ہے کہتے ایمان مزید خطرے میں پڑ جاتا ہے. لیرو اعمالہم, اپنے اعمال نظر آ گئے, خدا اس دن لوگوں کو بیچتا ہے تاکہ فمن یعمل مثقال ذرہ, جو ذرہ برابر گناہ کرتا ہے. مثقال ثقل, ثقل سنگینی, ذرہ ذرہ کہتے ہیں کہ ایک معنی آپ زمین پر ہاتھ رکھو مٹی پر فرض کرے تو تھوڑا سا کچھ مٹی ساتھ آ جاتا ہے, تو اس کو کہتے کیا ذرہ, جو ذرات مٹی آتا ہے, یا وہ جو چونٹی ہے لال قسم کے پیلا قسم کی جو چونٹی ہے چھوٹی ہوتی ہے نا وہ, یا آپ کمرے میں فرض کیجئے کوئی کھڑکی ہے سوراخ ہے اس میں دھوپ کے کیا ہے شعائیں آتی ہیں, تو ان شعاؤں میں دیکھیں گے ذرات نظر آتا ہے مٹی کے ذرات, ان کو بھی ذرہ کہتے ہیں. کہتے اتنا کم مثقال ذرہ, ذرے کی سنگینی کے برابر عمل ہو کیا ہوگا حساب ہوگا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, ذرے کی سنگینی کے برابر خیر کرے وہ بھی دیکھ لے گا, خود عمل کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, اور شر کام غلط کام ذرے کے برابر ہو اس کو بھی دیکھ لے گا, تو یہاں معاف ہوگا نہیں ہوگا ظاہر ہے, سب دیکھ لے گا. پھر جہاں معاف کرنے کی جگہ ہے, شفاعت ہونے کی جگہ ہے, وہ کم کیا جائے گا, ورنہ تمام اعمال کو خود مجسم ہو کر قیامت کے دن اس کے سامنے آئیں گے. اس سے کیا معنی, ذرے کے برابر کا معنی کہ آپ گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا. ہمارے کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں, بڑے کاموں کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے, وہی آدمی جو بڑے کاموں کے لیے قربانی دیتے ہیں نا معمولی سے بات کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ پیغمبر کے صحابی تھے جو فوت ہو گئے نبی کے زمانے میں, عثمان ابن مظعون تھے, کون تھے ابھی اشتباہ نہ کروں, ان کا نام یہی تھا. جب دفن کرنے کے لیے گئے پیغمبر بھی تشییع جنازے میں شریک تھے, پیغمبر اپنے دو انگوش پر پیدل جا رہے تھے, دو انگشتوں پر, یعنی فرشتے اتنا فرشتوں کا رش ہے کہ زمین پر جگہ نہیں ہے. تو اس کی ماں نے قبر پر پہنچ کر کہا تمہیں خوش قسمت ہو تم, جنت تمہارے لیے مبارک ہو. تو پیغمبر نے فرمایا تمہیں کیا معلوم؟ کہا کہ آپ آئے ہیں, آپ نے یہ فرمایا ہے. تو اس سے بڑھ کر بال ماں کی بات تو صحیح تھی, پیغمبر آئے ہیں, پیغمبر نے یہ خبر بھی دی ہے. تو فرمائے نہیں, اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاق, اس کے سلسلے میں ابھی فشار قبر میں مبتلا ہے. کچھ لوگ سمجھتے سب کی نسبت میں ہم ذمہ دار ہیں, صرف گھر والوں کی نسبت میں ہم بادشاہ ہے, تعامل اختیار ہے, سب کی نسبت میں ہم سے, ہمارے بچے ہمارے پاس امانت ہے, بیوی امانت ہے, عزیز و اقارب امانت ہے, سب کے سامنے اسی طرح سے پیش آنا چاہیے کہ جو کم از کم فقہ کے واجبات کے مطابق ہو, اور زیادہ سے زیادہ اخلاقیات کو بھی مد نظر رکھے. جو اسلام کا عظیم ہدف کیا تھا؟ اخلاقیات, اور فقہ سے بالا تر اخلاقیات. کیا فرمایا؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو یہاں پر عرض کیا کہ بڑے لوگ چھوٹے واجبات و محرمات بعض اوقات میں نے دیکھا بڑے کاموں کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے, چھوٹے کاموں میں وہ بھول جاتے ہیں. جبکہ چھوٹے بھی حکم خدا ہے, بڑے بھی حکم خدا ہے. اگر چھوٹے کاموں میں آپ حکم خدا کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو ایک دن آئے گا بڑے کام میں بھی یہی اثر ہوگا. یہ خدا کو اگر مانتے فرق نہیں ہونا چاہیے. آیت ہی مثقال ذرہ, ذرہ کے برابر ہو تب بھی حساب. حقیقتاً اس میں شک نہیں بڑے کام کے قدردانی زیادہ ہوگی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے کاموں کو نظر انداز کرے. چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. پاکیزہ معاشرہ اس وقت ہوتا ہے جب چھوٹے مسائل پر بھی توجہ ہو, بڑے مسائل پر بھی توجہ ہو, ورنہ چھوٹا بڑا سمجھنے میں آدمی کے درمیان فرق ہوتا ہے. تو میرے خیال میں وقت کافی آیا. یہ ایمان بالمعاد باعث بنتا ہے کہ انسان جابروں کے سامنے ڈرے بغیر ان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. مصر کے بہت عظیم عالم شاید شیخ عبدو کے جملہ ہے, مجھے جناب زینب کے جو موقف تھا یزید کے سامنے, اس کو دیکھ کر خدا پر معاد پر یقین آیا. کربلا میں اصحاب سے کیا فرمائے امام نے؟ چل لمحات باقی ہے کہ جنت میں جا کر جنت کی نعمتیں تمہیں اپنے آغوش میں لے لے. یہ ایمان بالمعاد باعث بنتے ہیں تمام مشکلات کو آسان سمجھے, اور سختیوں کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرے. دنیا کے سب سے بڑے جبابرہ سے نہ گھبرائے, نہ گھبرائے. امام خمینی کو دیکھیں کتنے بڑے بہادر تھے. یہ تو ظاہر معصومین کے تابع ہے, شاگرد مکتب اہل بیت تھے. اتنے روتے تھے, اتنے روتے تھے کہ آخر میں وہ تولیہ نرم تولیہ رکھنا شروع کیا آنکھیں زخمی ہونے کی وجہ سے, سحر کے وقت نماز شب کے وقت. مولا کے بارے میں تو کیا کہیں گے؟ یتململ کالسلیم. اس طرح سے جیسا جس آدمی کو کالسلیم یعنی جس کو سامنے ڈسا ہو, وہ زہر کے اثر سے کیا ہوتا ہے؟ بالکل پیچ در پیچ ہو جاتا ہے, ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اس طریقے سے علی خدا کے درگاہ میں محراب عبادت میں روتے تھے. یہ اہل بیت ہے, ٹھیک ہے عبادت خدا کے لیے کرتے تھے, لیکن خوف خدا کا مطلب بھی مختلف درجات ہے. محبوب سے محبوب کے ناراضگی سب سے بڑا عذاب ہے, لیکن جہنم سے بھی ڈرتے تھے. حقیقت ہے سورہ حل عطا میں کیا کہتے ہیں؟ عمل خدا کے لیے کرتے تھے لیکن جہنم سے ڈرتے تھے. سورہ حل عطا میں کیا ہے؟ انا نخاف ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم خدا سے ڈرتے ہیں قیامت کے حوالے سے. انبیاء الہی معصوم ہیں, ہے نہیں انبیاء معصوم؟ ابھی کچھ لوگ شک میں ڈالنے لگے ہیں. انبیاء الہی معصوم ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. چند انبیاء کا نام لیتا ہے, لینے کے بعد قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو خالص بنایا. خالص کون ہے؟ جو مخلص ہے، جو خالص ہے، ان پر شیطان غالب نہیں آتا. خود شیطان نے بھی کہا، خدا نے بھی کہا تم ان پر غالب نہیں آ سکتے، یعنی وہ معصوم ہیں. ان اخلصنا ہوں، ہم نے انبیاء کو خالص بنایا، معصوم بنایا، بخالصت، خالص کرنے والی چیز کے ذریعے. وہ کیا ہے؟ ذکر الدار، قیامت کی یاد. قیامت کی یاد کی وجہ سے انبیاء، ممکن ہے میں آگ سے ڈروں لیکن نبی اور امام کس سے ڈرتے ہیں؟ کہ خدا ناراض ہو جائے. ورضوان من اللہ، خدا کے رضوان سب سے بڑا ہے، خدا کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے نبی کے لیے، امام کے لیے. بہرحال دیکھ رہے ہیں انبیاء معصوم ہوئے ہیں اسی قیامت کی وجہ سے. انبیاء پر اثر ہے، اولیاء پر اثر ہے، مجاہدین پر اثر ہے. کربلا میں امام حسین فرماتے کیا؟ ان لئن تکن الابدان للموت انشئت فقط امرئ فی اللہ احسن اجمل. کہتے اگر مرنے کے لیے خلق ہوئے ہیں، یہ انسان کے بدن، یہ جسم مرنے کے لیے خلق، یعنی مرنا ہی ہے ایک دن، تو کیوں شہادت کے راستے کو نہ اپنائے؟ جب موت ہے تو کیوں بہترین موت کو نہ اپنائے؟ یہی ہے مہات، خوف خدا، آخرت، حساب کتاب. البتہ بعض اوقات لوگ، مثلا کچھ لوگ ہمارے بھی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، آپ جنت بک ہے آپ کے لیے، عمل کی ضرورت نہیں. پوری تاریخ ائمہ کو آپ دیکھیے، پوری تاریخ انبیاء اپنی جگہ پر، تاریخ ائمہ صاف صاف ہمارے سامنے ہے نا. انبیاء قدیم زمانے کے تھے، اسی لیے تاریخ کے سارے جزئیات محفوظ نہیں ہیں، لیکن ائمہ کے تاریخ کے سارے جزئی باتیں محفوظ ہیں. ائمہ اظہار کے ساتھ کس نے دیا ہے؟ با تقویٰ لوگوں نے ساتھ دیا ہے، با عمل لوگوں نے ساتھ دیا ہے، با عمل لوگوں نے ساتھ دیا، بے عمل لوگوں نے انبیاء کے ساتھ نہیں دیا. اگر بے عمل نے ساتھ دیا، وہ با عمل ہو کر ساتھ دیا ہے، توبہ کر کے ساتھ دیا ہے. واضح دین کی خدمت آپ کے سامنے، تو کس طرح سے ہم کہیں گے کہ بے عمل ہو کر کیا ہے امام کی خدمت میں جائے؟ اس کا انکار نہیں، شفاعت کی امید سب کو ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں قانون جب بناتا ہے، قانون کی مخالفت کرنے والا سزا کے مستحق ہوتا ہے. معاف کرنا دوسرا شق ہے، معاف کرنا دوسرا شق ہے، ورنہ قانون کے خلاف ورزی کرنے والا سزا کا مستحق ہے. اب معاف کرنا شفاعت کے عنوان سے وہ دوسرا شق ہے کہ ہم اس شفاعت کے اہل بنتا نہیں بنتا ہے، اپنے اس کی شرائط کی ضرورت. مولا فرماتے ہیں کہ گناہ ایک لذت، ایک آن کی لذت گناہ سے آپ کو حاصل ہوتی ہے، اس کی سزا قیامت تک ہے. اور اطاعت ایک آن میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے ثواب قیامت تک ہے. اس کے نتیجے کو دیکھیں، ماہ مبارک رمضان ہے، یہی فرماتا ہے عملکم مقبول، اس مہینے میں آپ کا عمل کیا ہے؟ مقبول. امام ششو فرماتے ہیں وہ عمل جو مقبول ہو کم ہی نہیں ہوتا ہے. عمل اگر مقبول درگاہ الہی، مقبول ہونا ہے نا خدا پسند کرتا ہے، خدا نے جب کسی کو پسند کیا وہ جہنمی ہو سکتا ہے. حدیث میں ہے کہ اگر آپ کا ایک عمل مقبول ہو جائے آپ جنتی ہے. تو ماہ رمضان کے اعمال کے یہ اثر ہے. اس موقع سے خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، استفادہ کرے، لیکن اس سے یہ نہ سوچے کہ بھئی ایک رمضان میں مسئلہ حل کریں گے پھر آئندہ چھوڑ دیں گے. نہیں، ہمیشہ خطر ہے اعمال خیر کے اوپر کیا ہے، گناہان اس کے اثر کو ختم کرے، اسی لیے گناہوں کا خطرہ موجود ہے. اگرچہ ایک عمل مقبول باعث نجات ہے، لیکن اسے عمل مقبول پر کیا ہے، گناہ کا اثر آ کر اس کو کیا کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. خدا تیری عظمت کا واسطہ. کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سوال سوال کرے.
جنازے پہ رسول نے پڑھایا، شہادت ہے، صحابی ہیں، شہید ہیں بدر کے اندر، پھر ایک رسول کی روایت بھی
آیت خود کیا کہتی ہے؟ آیت ومن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال شر شر. دیکھیں نا یہ آیت کیا کہتی ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل آپ کے پاس؟ باقی معاف کرنا ہے, باقی معاف کرنا عرض کی شفاعت ہے, کسی کو سب سے بڑے مجرم کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ واقعہ پیغمبر نے بتایا, شاید جان بوجھ کر بتایا, شاید پیغمبر نے وہاں پر شفاعت نہیں کی تاکہ یہ پیغام ہم تک پہنچ جائے. ہاں جی, تاکہ یہ پیغام ہم تک پہنچ جائے. پیغمبر خود جب جنازے میں شرکت کر رہے تھے تو آپ شفاعت کر سکتے تھے. قاعدہ یہی ہے, قانون یہی ہے, عرض کیا ابھی دنیا بھر میں قانون یہی ہے. آپ اس ملک میں 1000 قانون سب پر عمل کرے, ایک قانون کی خلاف ورزی کرے, اسی دن آپ پکڑے جائیں گے. آپ کہیں گے میں نے 999 پر عمل کیا, یہ ایک رہ گیا. دنیا کو کوئی ملک بھی معاف نہیں کرتا ہے. قانون کی خلاف ورزی مجرم ہے. دین میں بھی یہی ہے. پھر رحمت و خدا کے ذریعے عفو ہونا یہ دوسرا شق ہے. دیکھو نا, ایک آپ کا حق ہوتا ہے, عمل کیا ہے, نتیجہ ملنا چاہیے. ایک یہ خدا کی رحمت ہے, آپ خدا کو پکڑ نہیں سکتے ہیں. ہاں, یہ اپنی جگہ پر عرض کیا, یہ شفاعت ہے, رحمت و خدا ہے. اور حتیٰ خدا ایک عمل کو بھی پسند کرے, سارے گناہوں سے درگزر کر سکتا ہے. یہ سب کے سب رحمت و خدا کے مستحق ہے. تو یہاں حضرت عثمان مضمون کا یہی موقع ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیغام دینے کے لیے پیغمبر نے وہاں کوئی خصوصی کیا ہے سفارش نہیں کی ہو. اور ظاہر دین کے بھی ابتدائی کیا تھے آغا, مراحل تھے. تو گھر والوں سے صحیح پیش آنا بہت اہم چیز ہے, اس کی طرف متوجہ کیا ہے اسی واقعے کے ذریعے. پیغمبر نے بتا کر ان کو بہت فائدہ پہنچایا ہے, جتنا عمل کریں گے ان میں ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا انشاءاللہ.